5 नवंबर 2013, सूरह अल फुरक़ान, आयत नंबर 54। वहुवल लज़ी ख़लक़ मिनल मा बशरन फ़जअलहु नसबं वसिहरा वकान रब्बुका क़दीरा, और वही है जिसने इंसान को पानी से पैदा किया, फिर उसको ख़ानदान वाला और ससुराल वाला बनाया, और तुम्हारा रब बड़ी कुदरत वाला है। मौलाना, इसमें अल्लाह ताला की कुदरत को बताया गया है, आप इसके बारे में बताएं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल फुरक़ान की ये जो आयत है उसके तीन हिस्से हैं। पहले हिस्से में ये बताया कि अल्लाह ने इंसान को बनाया है पानी से। दूसरे हिस्से में फरमाया कि अल्लाह ने इंसान को, इंसानी तल्लुकात को नसब और सहर की शक्ल में मुकर्रर फरमाया। तीसरे हिस्से में यह है कि अल्लाह कदीर है, कुदरत वाला है। ये आयत जो है अल्लाह की कुदरत, उसकी हिकमत, उसके इल्म को बताती है। देखिए, सबसे पहले ये फरमाया कि अल्लाह ने इंसान को पानी से बनाया, यानी इंसान की बॉडी का बेशतर हिस्सा पानी है, तकरीबन 80%। कुरान से पहले इंसान कभी जानता नहीं था कि इंसान का तकरीबन 80% पानी है, क्योंकि हम देखते हैं कि गोश्त है, खून है, हड्डी है, बाल है, ये सब चीज़ें हैं, नाखून है। तो आदमी समझता था कि यही बॉडी है इंसान की, लेकिन उस वक्त जबकि इंसान इसको जानता नहीं था कि इंसान की बॉडी का बेशतर हिस्सा पानी है, उस वक्त कुरान ने ये बात कही। ये बहुत अजीब चीज़ है। यह इस बात का सबूत है कि कुरान अल्लाह की किताब है। अब तो साइंटिफिक एनालिसिस करके जाना गया है, इस ज़माने में मुमकिन हो गया है कि किस चीज़ का साइंटिफिक एनालिसिस किया जाए। तो साइंटिफिक एनालिसिस करके जाना गया है कि बॉडी में पानी का कंटेंट कितना है। तो अब मालूम हुआ कि तकरीबन 80% है। तो उस वक्त तो कोई जानता नहीं था, एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि बहुत ही अजीब चीज है कि इंसान का अगर तजिया किया जाए तो पानी है वो, उस पानी से ऐसा बॉडी बन जाता है, ऐसा इंसान जिसमें हाथ है, पांव है, कान है, आंख है, दिमाग है। कैसा अजीब व गरीब एक तख्लीक का मजमूआ है। तमाम कायनात में सबसे ज़्यादा अजीब तरीन तख्लीक इंसान की है। तो कैसा अजीब है कि एक तो यह कि इंसान एक वक्त था कि इंसान था नहीं, तो अदम से वजूद को, अदम से इंसान अदम में था, फिर उसको मौजूद करना, यह कितनी गैर मामूली कुदरत की बात है। हम तो एक बाल को भी नहीं पैदा कर सकते, कैसी अजीब बात है। फिर पानी जो है ये बिल्कुल एक सादा मटर है, पानी से इंसान जैसी चीज की तख्लीक कर देना, और इस बात का इल्म कुरान में उस वक्त देना 7th century AD में, जबकि इंसान इसको जानता नहीं था। तो कुरान की इस आयत का जो पहला हिस्सा है वो कुरान की गैर, यानी वो अल्लाह ताला की गैर मामूली कुदरत, गैर मामूली हिकमत को बताता है। और ये भी इससे मालूम होता है कि कुरान बिलाशुबा अल्लाह की किताब है। اس کے بعد فرمایا کہ پھر انسان کو نسب اور سہر میں تقسیم کیا. نسب کا مطلب ہے ریلیشن شپ بائی بلڈ, سہر کا مطلب ہے ریلیشن شپ بائی میرج. تو انسان دو تعلقات کے درمیان ہوتا ہے, ایک خونی رشتہ اور ایک وہ رشتہ جو نکاح کے ذریعے قائم ہوتا ہے, یعنی ریلیشن شپ بائی بلڈ اور ریلیشن شپ بائی میرج. یہ بہت انوکھی چیز ہے. یعنی انسان کو اس دنیا میں رہنا ہے تو تنہا نہیں رہ سکتا, مین از اے سوشل انیمل. کہا جاتا ہے کہ مین از اے سوشل انیمل. تو انسان کو ضرورت پڑتی ہے کہ بہت سے اس کے مددگار ہوں, بہت سے لوگوں سے مل کر اس کے کام بنتے ہیں, اکیلا نہیں بنا سکتا انسان. تو اگر انسان کے یہ تعلقات نہ ہوں فطری طور پر, یہ فطری طور پر تعلقات ہوتے ہیں فطری طور پر, تو انسان کی زندگی بالکل اجیرن ہو جائے. اب غور کیجئے کہ دو پتھر ہوں یا دس پتھر ہوں تو ان میں کوئی تعلق نہیں ہوتا آپس میں, یا دو اسٹیچو اور چار اسٹیچو ہو تب بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو اس طرح سے انسان زندگی نہیں گزار سکتا. تو موجود دنیا میں انسان کے تعلقات ایک تو یعنی اقتصادی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں, یعنی کمرشل بنیاد پر, تو اس میں انٹرسٹ کی بنا تعلق ہوتا ہے, تو وہ بزنس لائک تعلق ہوتا ہے, وہ بزنس لائک تعلق. جب تک انٹرسٹ ہے تب تک تعلق ہے, انٹرسٹ ختم تو تعلق بھی ختم. تو انسان تو اسی پہ جی نہیں سکتا, اس کو اس سے زیادہ چاہیے. تو یہ جو رشتہ ہے اس میں ایک مزید ایک بات ہوتی ہے, چاہے خونی رشتہ ہو چاہے نکاح کے ذریعے جو رشتہ قائم ہوتے ہیں وہ, یہ صرف بزنس لائک رشتہ نہیں ہے, یہ اس سے مزید ایک چیز ہے, وہ ہے ایموشنل تعلق. ایک ہے بزنس لائک تعلق, ایک ہے ایموشنل تعلق, جذباتی تعلق. تو بزنس لائک تعلق دیکھیں صرف اس وقت چلتا ہے جب تک انٹرسٹ مل رہا ہے, انٹرسٹ نہیں ہے تو ختم. لیکن یہ جو رشتے ہیں چاہے بلڈ کے بنیاد پر ہوں یا شادی کے بنیاد پر ہوں, نکاح کے بنیاد پر ہوں, سسرال کے بنیاد پر ہوں, دونوں حالتوں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ایموشنل تعلق پیدا ہو جاتا ہے. یہ ایموشنل تعلق جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے, کیونکہ چاہے فائدہ ہو یا نہ ہو, چاہے کچھ مل رہا ہو نہ مل رہا ہو, ہر حال میں آدمی اپنے فطری تقاضے کے تحت ایسا کرتا ہے کہ وہ تعلق جوڑ رکھتا ہے, کام آتا ہے ایک دوسرے کے. مثال کے طور پہ دیکھیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہت ہی سخت لمحہ تھا غزوہ حنین میں. غزوہ حنین میں تیروں کی بارش کر دی تھی ان لوگوں نے, قبیلہ حوازن کے لوگوں نے, قبیلہ حوازن. تو اس وقت بالکل اچانک ہوا تھا, اچانک, کوئی تیاری نہیں تھی, تو چاروں طرف تیروں کی بارش ہو رہی ہے. تو اس وقت جو رسول اللہ کے قریب جو لوگ ٹھہرے وہ زیادہ تر تھوڑے سے لوگ ٹھہر پائے, زیادہ تر لوگ وہی تھے جو آپ سے تعلق والے تھے, رشتے کا تعلق جن کا تھا آپ سے. تو یہ بڑی عجیب چیز ہے کہ آخری جو بحران کے مواقع ہوتے ہیں جہاں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا, وہاں انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی اس کا ساتھی ہو. تو بزنس لائک تعلقات جو ہوتے ہیں اس میں جو ساتھ بنتے ہیں وہ لوگ آپ کو ساتھ نہیں دے سکتے برہان کی حالت میں. برہان کی حالت میں آپ کو ساتھ دیتے یہی جو ریلیشن شپ بائی بلڈ یا ریلیشن شپ بائی میرج والے ہوتے ہیں جو. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ نیچر میں یہ جذبات موجود ہیں, یعنی آپ خود سے پیدا نہیں کر سکتے, یہ بائی نیچر ہوتے ہیں. یعنی انسان کے نیچر میں اللہ تعالیٰ نے اگر یہ تعلق نہ رکھا ہوتا, اس تعلق کے بارے میں ایموشنل یعنی اٹیچمنٹ نہ ہوتا, تو انسان خود سے نہیں پیدا کر سکتا تھا. کوئی بھی ایسی تدبیر نہیں ہے کہ آپ جو چیز فطرت میں نہ ہو وہ پیدا کر دیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ انسان کی فطرت, انسان کا نیچر ایسا بنایا کہ اس میں یعنی بزنس لائک تعلق کے علاوہ ایک اور تعلق ہے, وہ ایموشنل تعلق. اس تعلق میں ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتا ہے جو کرائسس کے وقت کام آتا ہے. تو نارمل لائف میں آپ کو کچھ کام دے سکتا ہے بزنس لائک تعلق, لیکن جب کرائسس کی حالت آئے, کرائسس, اس وقت وہی تعلق کام آتا ہے جہاں آپ کسی کو آپ سے ایموشنل تعلق ہو. تو یہ اس آیت میں بتایا گیا کہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اس نے انسان کے نیچر میں ایموشنل اٹیچمنٹ رکھا ان لوگوں کے اندر جن کا تعلق بلڈ سے یا رشتے سے ہو. تو یہ کتنی بڑی بات ہے. اس کے بعد جو فرمایا کہ اللہ بہت قدرت والا ہے, تو اس کا بالکل نتیجہ ہے. یعنی پچھلے دونوں ٹکڑے آیت کے ہیں وہ اس بات کا کھلا ثبوت ہیں کہ جو خالق ہے وہ بہت قدرت والا ہے, جو خالق ہے وہ بہت زیادہ قدرت والا ہے. یعنی وہ اس کی قدرت یہ ہے کہ وہ پانی سے ایک زندہ چیز کو پیدا کر دے. کتنی انوکھی بات ہے, ہم تو پانی سے ایک بال نہیں پیدا کر سکتے. اکثر میں سوچتا ہوں اس چیز کو کہ کیا میں ایک بال بنا سکتا ہوں, کیا میں ایک ناخن بنا سکتا ہوں. تمہارا پتا کہ کچھ بھی نہیں بنا سکتا. باڈی کو بنانا تو بہت دور کی بات ہے. تو جب تک آپ کمپیئر نہ کریں تب تک آپ دریافت نہیں کر سکتے کہ اللہ کی قدرت کا معاملہ کیا ہے. اپنی عز کو دریافت کیجیے. اپنی عز کو دریافت کیے تب آپ کو اللہ کی قدرت کی دریافت ہوگی. جب تک آپ اپنی عز کو دریافت نہ کریں تب تک آپ کو اللہ کی قدرت کی دریافت نہیں ہو سکتی. پانی کا ایک گلاس لیجیے, اس گلاس کو لے کر سوچیے کہ کیا اس پانی کو میں ایسا کرتا ہوں, اس پانی سے ایک بچہ نکال دوں, ایک انسان نکال دوں. تو آپ اپنے ایسا جب سوچیں گے تو آپ اپنے ایک طرف اپنی عزت کو دریافت کریں گے اور دوسری طرف اللہ کی قدرت کو. میں تو پانی سے کچھ نہیں بنا سکتا, اللہ نے زندہ انسان کو بنا دیا, اب بے شمار انسان. تو ان کمپیرزن دیٹ وی انڈرسٹینڈ طورف الاشیاء بیاجدادیا, جب آپ تقابل کریں گے تب آپ یہ دریافت کر پائیں گے کہ اللہ قادر مطلق ہے اور آپ عاجز مطلق ہیں. اسی طریقے سے آپ دریافت کیجئے جانوروں کے بارے میں کہ جانوروں میں تعلق نہیں ہوتا, ہر جانور الگ الگ جنگلوں میں گھومتا ہے. تو آپ اپنا تعلق جانور سے کیجئے, حیوانات سے کیجئے, تب آپ سمجھیں کہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے انسان کے اندر یہ جذبہ رکھا کہ خون کے رشتے سے تعلقات قائم ہوتے ہیں اور نکاح کے رشتے سے تعلقات قائم ہوتے ہیں. یہ انسان کے اندر یہ صفت رکھی. یہ صفت اگر بائی نیچر نہ ہوتی تو ہم خود سے بنا نہیں سکتے تھے. تو ایک معاملے میں آپ اپنے خالق کو دریافت کر سکتے ہیں اس طرح کہ آپ اپنے عشق کو اور اللہ کی قدرت کا تقابل کریں, اس طریقے سے آپ دوسرے اعتبار سے آپ دریافت کر سکتے ہیں اس حکمت کو جو اس تخلیق میں ہے کہ اپنا تقابل آپ حوانہ سے کریں. اسی کا نام ہے تدبر. یعنی یہ تدبر کی ایک شکل ہے کہ آپ تقابلی مطالعہ کریں چیزوں کا, یعنی تدبر کر کے. تدبر کا مقصد کیا ہے کہ آپ دین کی اعلیٰ حقیقتوں کو دریافت کریں. تدبر کا مقصد ہے کہ آپ معرفت تک پہنچیں. تدبر کا مقصد کیا آپ یہ ہے کہ آپ کو ربانیت کی دریافت ہو. تو اس تدبر کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کمپیریزن کریں, آپ ایک چیز دوسری چیز کمپیئر کریں. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ یہ سوچیں کہ کیا میں پانی سے انسان بنا سکتا ہوں, اور پھر سوچیں کہ پانی سے اللہ تعالیٰ انسان بنا دیا. جب یہ آپ تقابل کریں گے تو آپ دریافت کریں گے کہ میں کتنا زیادہ عاجز ہوں, اللہ کتنا زیادہ قادر ہے. پھر جب آپ تقابل کریں گے اپنا اور حیوانات کا, تو آپ سمجھیں کہ میری تخلیق میں کتنی بڑی حکمت ہے, کتنی بڑی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف انعام ہے کہ مجھے وہ چیزیں دی جو حیوانات کو نہیں ملی ہوئی, کیونکہ حیوانات میں اس قسم کے تعلقات موجود نہیں ہیں. تو یہ ہے اللہ کی قدرت کو دریافت کرنے کا معاملہ. دیکھیں ایمان جو ہے, ایمان صرف اس کا نام نہیں ہے کہ آپ کلمہ پڑھ لیں, کچھ الفاظ کو لے کر کے منہ سے بول دیں. ایمان نام ہے معرفت کا. تو معرفت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ دریافت سے, غور فکر سے, سوچنے سے. تو یہ ایمان کا ایک جز ہے کہ اس آیت پر آپ غور کریں ان پہلوؤں کو لے کر. قرآن کی جتنی بھی آیتیں ہیں ہر آیت میں کچھ معرفت کا سامان ہے, کچھ ربانی غذا ہے, لیکن وہ کب پائیں گے آپ؟ غور فکر کرنے سے, غور فکر کرنے سے. ورنہ بہت خوش بہت تجوید کے ساتھ آپ پڑھتے رہیں یہ آیت الفرقان کی, تو تجوید کے ساتھ پڑھنے سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا. ایک آواز ملے گی, ایک خوشحالی ملے گی. لیکن جب آپ تدبر کریں گے تو اس کے اندر آپ کو حکمت ملے گی, ربانیت ملے گی, معرفت ملے گی, تعلق باللہ ملے گا, بہت چیزیں ملے گی. تو میں جب اس آیت کو سوچتا ہوں تو مجھے بہت عجیب معلوم ہوتا ہے کہ کیسا, یعنی اپنی زندگی کو لے کر مثلا, کہ اگر میرے ساتھ یہ تعلقات نہ ہوتے تو میں کیا ہوتا. ایک بار تو میں ہمالی کے ترائی میں گیا, وہاں جنگل میں بہت جانور ہوتے ہیں, ہرن اور دوسرے جانور. تو میں نے دیکھا کہ ہر جانور الگ الگ دوڑ رہا ہے, کوئی کسی کا ساتھی نہیں, کوئی جانور کسی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا, کسی جانور کسی سے ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں, کوئی جانور کسی کا ساتھ نہیں دیتا. اور میں پھر سوچا کہ مجھے پوری زندگی میرے رشتے داروں نے ساتھ دیا, خونی رشتے داروں نے بھی, اور وہ رشتے دار بھی جو نکاح کے ذریعے جن سے رشتہ قائم ہوتا ہے پوری زندگی. تو میں سوچا کہ دیکھیے اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں بھی جنگل میں ان جانوروں کی طرح دوڑتا اور کوئی میرا ساتھی نہ ہوتا. تو یہ ہے تدبر. ہر آیت میں معرفت کا سامان ہے, ہر آیت میں, قرآن کی ہر آیت میں معرفت کا سامان ہے, لیکن وہ تدبر کے ذریعے معلوم ہوتا ہے. یہاں تک کہ الف لام میم جیسے جو الفاظ ہے حروف مقطعات, اس میں بھی معرفت کا سامان ہے کہ جب آپ اس کو پڑھتے ہیں ان حروف مقطعات کو تو آپ سوچتے ہیں کہ دیکھیے الف لام میم الف بے تے سے اسی کے مجموعی زبان بنتی ہے, تو ہم بھی وہی زبان بولتے ہیں اور قرآن بھی نے بھی اسی زبان کو استعمال کیا ہے. لیکن قرآن ایک معجزہ ہے, ہمارے کلام معجزہ نہیں بنتا. یعنی وہی الف بے تے سے, وہی الف لام میم, وہی حروف ہم بھی جانتے ہیں اور قرآن میں بھی استعمال ہوئے ہیں, لیکن ہم جب ان حروف سے لے کر کوئی کلام لکھتے ہیں بولتے ہیں تو اس میں معجزاتی صفت ہی پیدا ہوتی, اور قرآن میں وہی چیزیں معجزہ بن جاتی. تو جب اس طرح سوچیں گے آپ, اس میں بھی آپ کو غذا ملے گی, معرفت کی غذا. تو قرآن کی ہر آیت میں معرفت کی غذا ہے. معرفت کے معنی کیا ہے؟ اپنی حیثیت کی دریافت, اللہ کی دریافت, ربانی غذا کا ملنا, یہ سب چیزیں ہیں. تو یہ تدبر سے حاصل ہوتا ہے. اب یہ آیت بظاہر میں بہت شروع سے جانتا ہوں, جب سے قرآن کو بچپن میں جیسے پڑھا تھا, لیکن ابھی جو غور کیا اس پر, تو میں اسے پڑھتا تھا, ابھی غور کیا تو میں سوچا کہ اس میں تو عجیب غریب بات بتائی گئی کہ انسان کو سوائی زندگی گزارنا ہے, انسان کو لوگوں کی رفاقت چاہیے, لوگوں کا مدد چاہیے, لوگوں کا تعاون چاہیے, تنہا آدمی زندگی نہیں گزار سکتا. تو اگر وہی تعلق دنیا میں ہوتا جو بزنس کے ذریعے قائم ہوتا ہے, مفاد کے ذریعے قائم ہوتا ہے, تو اس سے کام نہیں چلتا, کیونکہ مفاد کے ذریعے تعلق قائم ہوگا وقت وقتی ہوگا اور بہت ہی محدود ہوگا, بہت محدود. جبکہ زندگی میں ہمیں اس سے زیادہ ضرورت پڑتی, اس سے زیادہ ہمیں کوآپریشن درکار ہوتا ہے, یہاں تک کہ اس وقت درکار ہوتا ہے جبکہ ہم کسی کو کچھ دے نہ رہے ہوں, ہم کرائسس پڑ گئے ہوں, ایک مسئلے سے ہم دو چار ہوں, تو اس وقت کون ساتھ دے گا؟ وہی لوگ ساتھ دے گا جن کو ہم سے ایموشنل تعلق ہے, ایموشنل تعلق. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے نیچر میں, یعنی یہ انسان کے نیچر میں یہ چیز بھر دی, ودیت کر دی, کہ نسب اور سر کے تعلقات کے حوالے سے لوگوں کے اندر ایموشنل تعلق ہو, جذباتی تعلق ہو ایک دوسرے سے. تو یہ کیسا عجیب معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کا. اور پھر دیکھیں, اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے. یعنی اللہ کو پیشگی طور پر یہ معلوم تھا کہ انسان جب دنیا میں زندگی گزارے گا تو اس کو ایسے ساتھی کی ضرورت پڑے گی جس کو, جو یعنی ایموشنل طور پر اس سے دلچسپی رکھے, صرف مفاد کے لیے نہیں, کیونکہ انسان کے ساتھ کرائسس پیش آئے گا, بحران پیش آئے گا, مسائل پیش آئیں گے, تو اس وقت اس کو ایسے ساتھی چاہیے جو مفاد کے بغیر اس کا ساتھ دے. تو اگر صرف مفاد کی بنیاد پر ساتھ دینے والے ہوتے تو زندگی ہماری مصیبت بن جاتی, ہمیں سے کوئی شخص کچھ کام نہ کر پاتا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے نیچر میں, انسان کی فطرت میں یہ ودیت کر دیا کہ مفاد کے بغیر, یعنی کچھ لوگ ہوں جو مفاد کے بغیر محض ایموشنل تعلق بنا پر ایک دوسرے کا ساتھ دیں. یہ وہی لوگ ہیں جو نسب اور سر کے ذریعے, جن کے درمیان تعلقات قائم ہوتے ہیں. تو اس آیت میں اللہ کی قدرت بھی ثابت ہوتی ہے, اللہ کا رحیم ہونا ثابت ہوتا ہے, اللہ کا عالم الغیب ہونا ثابت ہوتا ہے, اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے پیشگی طور پر اندازہ کر کے انسان کو وہ سب کچھ دے دیا جو اس کو مطلوب تھا. تو جب یہ سب چیز دریافت کریں گے تب آپ کے اندر کو استحقاق پیدا ہوگا آخری سعادت کا. یہ تو دنیا کی سعادت ہے, یہ جو نصبوں و صحرا کے جو الفاظ ہیں یہ اس سعادت کو بتا رہے ہیں جو اللہ نے اس دنیا میں دی ہے آپ کو. تو جب اس دنیا کی سعادت کو آپ دریافت کریں گے تو کیا ہوگا, آپ کو شکر آئے گا, آپ اللہ کے عطیے کو اکنالج کریں گے, آپ مزید دعا کریں گے. تو گویا کہ دنیا میں اللہ کی رحمتوں کے دریافت سے یہ استحقاق پیدا ہوتا ہے کہ آخرت میں دوبارہ آپ کو اللہ کی رحمتیں حاصل ہوں. حاصل یعنی اپنا آٹومیٹک طور پر نہیں ہو جائیں گے, حاصل ہونے کا مطلب یہ کہ جب آپ دنیا میں اللہ کی رحمتوں کو دریافت کرتے ہیں تو آپ کے اندر جذبہ پیدا ہوتا کہ آپ سے دعا کریں اللہ سے کہ خدا جس طرح تم نے دنیا میں مجھے اپنی رحمت سے نوازا آخرت میں بھی مجھے اپنی رحمت عطا فرما. یہ ہے تعلق دونوں میں. ایسا نہیں کہ آپ دنیا کی بالفرض آپ دنیا کی میں جو نعمتیں آپ کو ملی ہیں اس کو دریافت کر لیں جو سائنسدانوں نے دریافت کیا, لیکن دریافت کے بعد آپ کے اندر جذبہ ابھرنا چاہیے, دعا کا شکر ابھرنا چاہیے. تو جب آپ اس دریافت سے ایسا ہوگا آپ کے اندر کہ آپ پکار اٹھیں گے, دعائیں کریں گے اللہ سے, درخواست کریں گے خدا تو نے مجھے جس طرح دنیا میں میری ضرورتیں کا سامان کیا ایسی آخرت میں بھی تو مجھے اپنی رحمتوں سے نواز دے. تو آپ غور کیجئے کہ اس چھوٹی سی آیت میں معرفت کا کتنا سامان ہے, اس چھوٹی سی آیت میں معرفت کا کتنا زیادہ سامان ہے. ایسی ہر آیتوں میں, کسی ایک آیت کی بات نہیں ہے, قرآن کے ہر آیت میں اسی طرح سے معرفت کا سامان ہے, لیکن وہ آپ جب دریافت کر پاتے ہیں جب آپ غور کریں, جب آپ تدبر کریں, تفکر کریں. صرف تجوید کے ساتھ آیتوں کو پڑھنے سے آپ کو یہ بات حاصل نہیں ہو سکتی. یعنی قرآن کی ہر آیت معرفت کا خزانہ ہے, قرآن کی ہر آیت معرفت کا خزانہ ہے, معرفت کا سامان ہے اس کے اندر. لیکن اس تک پہنچیں گے آپ اس طرح نہیں کہ آپ بہت ہی تجوید کے ساتھ آیتوں کو پڑھیں, ایسا نہیں ہے. اس کا واحد ذریعہ ہے غور فکر, کنٹمپلیشن, تدبر. اسی لیے قرآن میں کہا گیا کہ لیا دبر وہ آیا تھی, قرآن کی آیتوں پر تدبر کرو. تو قرآن کی آیتوں پر تدبر اس معنی میں نہیں جس معنی میں آپ کسی انسانی کتاب پر غور کریں, کوئی میتھمیٹکس کی کتاب پر غور کریں, کوئی سائنس کی کتاب پر غور کریں, اس کے معنی کو حل کریں. تو کسی انسانی کتاب پر بھی غور کرتا ہے آدمی, اگر مشکل سبجیکٹ ہو, اگر دوسری زبان میں ہو, وہاں بھی غور کرنا پڑتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے. لیکن انسانی کتاب کو سمجھنے سے یا غور کرنے سے آپ کے شکر کی جذبات نہیں ابھرتے, آپ کو اس میں حقیقت اعلیٰ کی دریافت نہیں ہوتی, اس میں آپ کو ربانی غذا نہیں ملتی. وہ بس ایک علمی دریافت ہوتی ہے, بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم قرآن میں تدبر کریں اور تدبر کر کے اس کے اندر جو معرفت ہے اس کو دریافت کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.